الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے پھر مجھے اس قابل کر دیا ہے کہ آپ سے خطاب کر رہا ہوں. پچھلے کئی جمعوں میں علالت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا. بس یہ ہے انسان کی حقیقت، ایک بال کی برابر جسم کے اندر کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے تو سارے تخمینے اور سارے عزائم اور ساری ہمتیں اور سارے حوصلے اور سارے دعوے دھرے رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں ہو، جو کچھ کرتے ہو ہماری توفیق سے کرتے ہو. ہم تمہارے جسم کا ذرہ برابر ایک تھوڑا سا ادھر سے ادھر کر دیں، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کسی کام کے نہیں رہتے. یہ بیماریاں اگر نہ ہوتی تو لوگ اللہ کو بھول ہی جاتے. بیماریاں پریشانیاں آتی ہیں مومنوں پر اس واسطے آتی ہیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار بھی کریں اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں. اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، کیسی کیسی نعمتیں ہیں. مجھے یاد ہے 40 سال پہلے سے مجھے کمر کی تکلیف ہے، الحمدللہ اب تو بہت کم ہو گئی ہے، لیکن شروع میں 10 سال تک بہت زیادہ شدت کے ساتھ رہی. نہ ریل میں سفر کر سکتا تھا، نہ بس میں سفر کر سکتا تھا، اونچے نیچے راستوں پر نہیں چل سکتا تھا. کبھی تکلیف اتنی سخت ہوتی تھی کہ تخت پر بس لیٹا رہتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا. اس کے بعد سے الحمدللہ تکلیفیں رفتہ رفتہ ختم ہوتی چلی گئی، لیکن اب بھی وہ تکلیف مرض باقی ہے. بہت احتیاطیں رکھنی پڑتی ہیں، جھکنا بڑا مشکل کام ہے، زمین سے جھک کر کوئی چیز اٹھانا. تو میں سوچتا ہوں کہ جب یہ بیماری نہیں تھی تو ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا تھا کہ یہ نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں اتنی لچک دے رکھی ہے کہ چاہے یوں جھک جاؤ چاہے زمین اٹھا لو. اور اب یہ جھکنا ایک بڑا مسئلہ ہے. تو انسان کو اپنے دی اللہ کی نعمتیں یاد نہیں رہتی، دھیان نہیں ہوتا، اور کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اس کا رونا روتا رہتا ہے آدمی، یوں ہو گیا یوں ہو گیا یوں ہو گیا، یعنی دیکھتا کہ کیا کیا نہیں ہوا. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معالج تھے، بڑے سمجھدار اچھے ڈاکٹر تھے. فرماتے تھے کہ جب ہم علاج کرتے ہیں، سرجری بھی کرتے ہیں، ہم طور پر دیکھتے رہتے ہیں کہ انسان کا جسم کتنا پیچیدہ ہے اور کتنے نازک اس کے تمام چیزیں ہیں. کہتے ہیں مجھے جب کوئی بیمار پڑ کر وہ زندہ بچ جاتا ہے مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کیوں بچ گیا. مرنے پر تعجب نہیں ہوتا کیونکہ مرنے کے تو اسباب بے شمار ہیں جسم کے اندر, لا تعداد ہیں. زندہ رہنے کے اسباب نایاب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا انعام و کرم ہے. بیماری اگر اللہ تعالیٰ دے اور اس پر صبر کی بھی توفیق دے اور جو نعمتیں دے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یاد کرتا رہے تو انشاءاللہ بیماری بھی انشاءاللہ مومن کے لیے نفع بخش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ایسا ہی کرے. جو حالات ہمارے ملک کے ہیں, ہمارے شہر کے ہیں, ہمارے شہروں کے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کیسے حالات ہیں. راولپنڈی کا دردناک, المناک, شرمناک سانحہ ہوا جس نے پورے ملک کو ہلا ڈالا ہے. ایک تقریباً پوری مارکیٹ جلا دی گئی, مسجد اور مدرسہ بالکل ملیا میٹ کر دیا گیا جلا کر, اور کتنے انسانوں کو شہید کر ڈالا گیا. مارکیٹ والے چھوٹے چھوٹے دکاندار بھی تھے, بڑے دکاندار بھی تھے, بالکل ہاتھ ملتے رہ گئے. اب ان کا کچھ نہیں باقی بچا, اب ان کے لیے کھانے تک کے پیسے نہیں باقی بچے. یہ ایک مصیبت آئی ہے اور بلا شبہ ایک ہم مسلمان ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں, تو جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. آج ہم بھی بے چین ہیں, بےتاب ہیں, پریشان ہیں. تعزیت کے لیے وفد بھی جا رہے ہیں, بیانات بھی ہو رہے ہیں, حکومت سے مطالبے بھی ہو رہے ہیں, تجویزیں بھی ہو رہی ہیں, احتجاج بھی ہو رہے ہیں. لیکن جو غم آ گیا اور جو مصیبت آ گئی وہ تو آ گئی ہے, لیکن مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب کوئی بھی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. کوئی مصیبت خود نہیں آتی, یہاں آتی ہے اس بات چونکانے کے لیے آتی ہے کہ تم اپنی ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہو. بعض اوقات مسلمانوں پر, اللہ والوں پر آزمائشیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, دشمن ان کے اوپر مظالم کرتے ہیں, تو بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ ان مظالم کو کس طریقے سے برداشت کریں, اس کا کیا رد عمل کس طرح ہو. آج کراچی میں بھی یوم احتجاج منایا جا رہا ہے اور بجا طور پر منایا جا رہا ہے. اس پر جتنا بھی اظہار افسوس کیا جائے, اظہار غم کیا جائے, بجا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوں, اور یہ خوب سمجھ لیں کہ کوئی اس دنیا میں کچھ کام اللہ کی ارادے کے بغیر نہیں ہوتا. یہ آزمائش ہے ہمارے اوپر. اس آزمائش کا تقاضا یہ ہے کہ کھوج لگائیں کہ یہ حرکت کس نے کی ہوگی, کون لوگ ہو سکتے ہیں کرنے والے. ہم نے تو جتنا غور کیا حالات کا, اس عرصے میں کئی دن گزر گئے ہیں, مسلسل رابطے ہیں لوگوں سے, وہاں کے حضرات سے جو تفصیلات سنی ہیں, ان کا حاصل سوائے اس کے نہیں ہے کہ اس جلوس کے اندر جس کے ایک حصے نے حملہ کیا, ایسے عناصر تھے جو نہ شیعوں کے دوست ہیں نہ سنیوں کے دوست ہیں, نہ پاکستان کے دوست ہیں نہ اسلام کے دوست ہیں. یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں, غیر ملکی آلۂ کار ہیں, جو اسلام کے بھی دشمن ہیں, شیعوں کے بھی دشمن ہیں, سنیوں کے بھی دشمن ہیں, اہل بیت کے بھی دشمن ہیں, صحابہ اکرام کے بھی دشمن ہیں, پاکستان کے بھی دشمن ہیں, مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں. سازش ہے, غیر ملکی سازش ہے. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں صرف اندازے سے نہیں کہہ رہا, بلکہ بہت سارے پچھلے تجربات ہمارے سامنے ہیں. پاکستان میں کتنی مرتبہ یہ فسادات ہوئے ہیں. ایک بات تو یہ ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی پاکستان میں خیر کی صورت پیدا ہونے لگی ہے, کوئی دین کا راستہ نکلنے کا امکان پیدا ہوا ہے, فوراً کوئی نہ کوئی جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے. کبھی قبائلی جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی سیاسی تنظیموں کے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کبھی شیعہ سنی فضاد کھڑا ہو جاتا ہے. ضیاء الحق صاحب مرحوم کے زمانے میں اسلامائزیشن کا کام شروع ہوا اور حدود آرڈیننس انہوں نے نافذ کیا, ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا شیعہ سنی جھگڑوں کا, اور اتنے جھگڑے چلے, اتنے قتل ہوئے, اتنے آگیں لگی, دونوں طرف کے لوگ اتنے مارے گئے کہ اسلامائزیشن کا کام تو وہ حکومت کا رک گیا اور انہی جھگڑوں کے اندر سارا وقت گزر گیا. تو یہ سازشیں ہیں. البتہ ان سازشوں میں بعض سادہ لوگ, جذباتی لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں نادانستہ طور پر, ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کسی سازش کا شکار ہو رہے ہیں, وہ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا تقاضا ہے, لیکن در حقیقت کام لینے والا کوئی دوسرا ہوتا ہے. اور خود یہ ہمارے ساتھ واقعہ ایک پیش آیا, ایک عاشورہ کے دن رات کو 11 بجے کے قریب ہم شہر گئے ہوئے تھے, واپس آئے تو اس دارالعلوم کے جو ہمارا پرانا گیٹ تھا ڈاک خانے کے پاس, وہیں تھے اس زمانے میں ہم ادھر, یہ دروازہ نیا گیٹ نہیں بنا تھا, تو یہاں پہنچے تو دیکھا کچھ غیر معمولی سی صورتحال ہے, ایک پولیس موبائل کھڑی ہوئی ہے, کچھ پولیس والے ہیں, کچھ مدرسے کے 1-2 حضرات ہیں, کوئی 1-2 طلبہ ہیں, کچھ اور کچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں. معلوم ہوا کہ ایک طالب علم ہمارا باہر سے دارالعلوم میں داخل ہو رہا تھا. داخل ہوتے وقت ایک ٹیکسی آئی, یلو کیب اس زمانے میں چلی تھی, پیلی ٹیکسیاں, اور اس نے فائرنگ کر کے اس کو گولی مار دی ہمارے طالب علم کو, اور اس کا خون پڑا ہوا تھا وہاں دروازے کے پاس. جلدی سے ہم نے پوچھا وہ طالب علم کہاں ہے, تو خیر الحمدللہ معلوم ہوا کہ اس کے فوری طور سے طبی امداد کا سامان کیا گیا دارالعلوم میں, الحمدللہ علاج معالجہ کا فوری انتظام ہوتا ہے, اور پھر فوراً اس کو ایمبولنس میں بھیج دیا گیا ہسپتال, اور پھر اللہ نے اس کی جان بھی بچا لی الحمدللہ. لیکن اس یلو کیب نے فائرنگ کر کے اس نے تو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا, اور وہ فرار ہو گئی ٹیکسی والا. ابھی بھی ہم کھڑے ہوئے تھے, پولیس والوں سے بات کر رہے تھے کہ بھائی اس کے رپورٹ درج کرائی جائے, ایف آئی آر درج کرائی جائے, فلاں فلاں. اتنے میں ایک اور موبائل آئی پولیس والوں کی, اور انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ابھی وہاں 100 کوارٹر کی طرف سے ہم آ رہے ہیں, وہاں ایک جلوس نکل رہا تھا شیعوں کا, اس کے اوپر ایک یلو کیب نے فائرنگ کی ہے. جو علامت اس نے بتائی یہ بالکل وہی علامت تھی ٹیکسی کی جس نے یہاں فائرنگ کی تھی. اسی ٹیکسی نے مسلمان سنیوں پر فائرنگ کی, اسی ٹیکسی نے جا کر شیعوں کے جلوس پر فائرنگ کی. یہ کیوں کیا ہے, کون تھے یہ؟ نہ یہ شیعہ تھے نہ سنی تھے, یہ دشمن تھے, آگ لگانے والے تھے تاکہ لڑائی ہو, جھگڑے ہوں, فسادات ہوں, اور مسلمانوں کا قتل عام ہو, اور مسلمان اور پاکستان بدنام ہو, دین بدنام ہو, مسلمان بدنام ہو, اسلام بدنام ہو, پاکستان بدنام ہو, یہی ہو رہا ہے. اور یہ بالکل وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے جو یہودی کھیلا کرتے تھے مدینہ طیبہ میں, اور جو میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے وہ اسی واقعات کے پس منظر میں آئی ہے کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے تشریف نہیں لائے تھے مدینہ طیبہ, تو وہاں اصل آبادی تو عربوں کی تھی مدینہ طیبہ میں, لیکن یہودی قبائل بھی آباد تھے, خود مدینہ میں بھی تھے, مدینہ سے باہر خیبر تک بھی موجود تھے. تو دو مشہور قبیلے تھے عربوں کے, اوس اور خزرج, تو ان کی آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھی, وہاں قبائلی جنگیں تھا, وہاں کے قبائلوں کا قبائل میں جنگیں چلتی رہتی تھی. ان جنگوں سے یہودی فائدہ اٹھاتے تھے اور ان وہ اسلحہ فروخت کرتے تھے, زخمی اور بیمار ہو جائے تو ان کو قرضے دیتے تھے, ان پر سود لیتے تھے, تو ان کی چاندی ہو جاتی تھی. جب اوس اور خزرج کے جھگڑے ہوتے تھے ان کا کاروبار بڑھ جاتا تھا, ان کے سود کی آمدنی بھی بڑھ جاتی تھی، ان کے ہتھیار بھی بکتے تھے اور ان کے بارے کے نیارے ہو جاتے تھے. اچھا جب کبھی یہ ہوتا کہ امن و امان ہو گیا بیچ میں پڑ کر کچھ لوگوں نے دونوں قبیلوں کو جوڑ دیا، تو کچھ وہ یہ برداشت نہیں ہوتا تھا یہودیوں سے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے کچھ آدمیوں کو لباس پہنایا خزرج کا، خزرج قبیلے کے لوگوں کا، اور انہوں نے رات کو جا کر حملہ کر دیا اوس والوں کے مکانات پر، تیر برسا دیے، مویشی بھگا کر لے گئے، کچھ مار دیا ادھر. اچھا اور نکل کے پھر بھاگے وہ جا کر، انہوں نے جا کر پناہ لی. اچھا پھر واپس چلے گئے خزرج کی طرف، خزرج نے حملہ نہیں کیا تھا، جا کر واپس گئے خزرج کی طرف. اب اوس والوں نے کیا سمجھا کہ ہم پر حملہ خزرج کے قبیلے نے کیا تھا، یہ وہیں کے لوگ آئے تھے، لباس بھی انہی کا تھا اور حملہ کرنے کے بعد واپس بھی ادھر ہی گئے. چنانچہ اوس نے خزرج پر حملہ کر دیا اور پھر خزرج ان کے مقابلے پر آ گئے، پھر جنگ شروع ہو گئی. تو جنگ ختم نہیں ہونے دیتے تھے، جہاں تک ختم ہوتی تھی یہ ہو جاتا تھا. قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اس وقت کو یاد کرو قرآن نے کہا جب تم آپس میں ایک دوسرے سے دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی جگلے کاٹتے تھے، یہ قبیلہ دوسرے قبیلے کو مارتا تھا، یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا تمہارے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے، پھر امن و امان قائم ہوا اور اوس اور خزرج بھائی بھائی ہو گئے. جب اوس اور خزرج بھائی بھائی ہو گئے تب یہودیوں کا کاروبار ٹپ ہو گیا، چنانچہ پھر یہودیوں سے جنگیں کرنی پڑی. بالکل وہی کھیل ہمارے ساتھ پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے، کبھی فرقہ وارانہ جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی سیاسی جماعتوں کے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی نسلی فسادات ہوتے ہیں، کبھی قبائلی فسادات ہوتے ہیں، سب کے پیچھے ہمارا دشمن ہے. اور دشمن وہ ہے اور وہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بناتا رہتا ہے. پرویز مشرف نے اپنے آخری دور میں میٹنگ بلائی، صاحب یہ اس زمانے میں جھگڑے فسادات ہو رہے تھے، ہوتا تھا کہ ایک مسجد پر حملہ ہوا، اس کے بعد مقابلے پر شیعوں کے مسجد پر حملہ ہو گیا کسی اور شہر میں، ایک سنی عالم کو قتل کیا گیا، اس کے مقابلے پر کوئی شیعہ عالم کو قتل کر دیا گیا. تو پرویز مشرف نے جمعہ ہی کا دن تھا، ہمیں سب کو بلایا، اتحاد تنظیمات مداری سے دینیہ کے علماء کو، اس میں دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، شیعہ بھی تھے، سب کے علماء تھے. تو بات ہوئی، آدھے گھنٹے اس نے تقریر کی کیوں جھگڑا ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، اسلام تو اتحاد کی دعوت دیتا ہے، آپ حضرات آئے ہیں، ہم نے آپ کو جمع کیا ہے، آپ ہمیں مشورہ دیں اور اپنا کردار ادا کریں. آج کل بڑا یہ چل رہا تھا علماء اپنا کردار ادا کریں، حکومت تو نہ ادھر کردار ادا کرے، کوئی نہ کرے، علماء اپنا کردار ادا کریں. علماء کا کام تو نصیحت کرنا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں بندوق اور طاقت تو نہیں ہے، اقتدار تو نہیں ہے، زبان سے وہ کہتے رہتے ہیں خیر، اور آپ ہمیں مشورہ دیں، رہنمائی کریں. لمبی آدھے گھنٹے تقریر کی، ساتھیوں نے مجھے بولنے کے لیے کہہ دیا، سارے انٹیلیجنس کے تقریباً جتنی ایجنسیاں ہیں ان سب کے سربراہ بھی تھے، کئی فوجی جنرل تھے، کئی وفاقی وزراء تھے، وزیر اعظم شوکت عزیز بھی ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے صدر کے پاس. تو میں نے ان سے کہا کہ بات تو لمبی ہو گئی، میں نے کہا کہ دیکھیے آپ نے جو فرمایا شیعہ سنی فساد ہے، ہم اس کو شیعہ سنی فساد نہیں سمجھتے، یہ شیعہ سنی فساد نہیں، یہ سازش ہے، اور ہمارا تجربہ یہ ہے مشاہدہ کہ یہ سازش وہ لوگ کرواتے جو اس ملک میں مسلمانوں کو اور اسلام کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے. پھر میں نے یہ واقعہ دارالعلوم کا سنایا، میں نے کہا اب بھی ہمارا خیال یہی ہے کہ یہ جھگڑے فساد شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ شیعہ اور سنی پورے پاکستان میں ان کے الگ الگ محلے نہیں ہیں، الگ الگ بستیاں نہیں ہیں، ایک ہی محلے میں شیعہ بھی رہ رہے ہیں، سنی بھی رہ رہے ہیں، ان کے فساد نہیں ہوتے آپس میں. لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، مسجدوں میں حملے ہوتے ہیں، مگر آپ اچھا وہ علماء کہہ رہے تھے کہ آپ حضرات سے ہمیں امید ہے، اسلام تو اتحاد کا مذہب ہے، آپ حضرات اس کو اتحاد کی کوشش کریں. میں نے کہا کہ سازشیں تو یہ ہیں کہ گلی گلی، کوچے کوچے، گاؤں گاؤں فساد و شیعہ سنی کا، روزانہ یہ واقعات ہو رہے ہیں. اس جھگڑے کو روک کس نے رکھا ہے؟ شیعہ علماء نے بھی روک رکھا ہے، سنی علماء نے بھی روک رکھا ہے. جب سنی علماء کی مسجد پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کا کام نہیں، پاکستان دشمنوں کا کام ہے، سازش ہے. جب شیعوں کے کسی عبادت خانے پر حملہ ہوتا ہے تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ سنیوں کا کام نہیں بلکہ دشمنان اسلام کا کام ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جھگڑے فسادات نہیں ہوتے، یہ علماء نے روک رکھا ہے. پھر میں نے مثال دی کہ یہاں کراچی میں ایک مسجد کے اوپر ہوا تو مدد کے لیے شیعہ پہنچے، دوسری شیعوں کی عبادت گاہ پر حملہ ہوا تو مدد کے لیے سنی مسلمان پہنچے وہاں. میں نے کہا یہ جھگڑا شیعہ سنی نہیں ہے، اگر ہوتا تو پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہوتی، یعنی اس آگ کو لوگ روک رکھا ہے علماء نے الحمدللہ. کہنے لگے پھر یہ کس کی حرکت ہوگی؟ میں نے کہا میں آپ نے چونکہ مجھے ہمیں کہا ہے کہ میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، مشورہ امانت ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ مشورہ امانت ہے، امانت کا تقاضا یہ کہ میں آپ کے سامنے صحیح بات کہہ دوں. کہیں کہ فرمائیے. میں نے کہا ہمارا خیال یہ کہ یہ حکومت کا کام ہے، ہماری سرکاری انتظامیہ کا کام ہے، اور ان کا پیش نظر یہ ہے کہ جتنے مولوی ملا مارے جائیں، قتل ہو جائیں اچھا ہے، جتنی عبادت گاہیں ختم ہوں اتنا اچھا ہے، تاکہ ان کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ ہم کون سا اسلام نافذ کریں، اس فرقے کا اسلام نافذ کریں یا اسلام فرقے کا اسلام نافذ کریں. یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ پہلے تو متحد تو ہو جاؤ پھر اسلام لائیں گے. تو یہ پیش نظر ہے، اور میں نے کہا اس کی دلیلیں کچھ لوگوں کے پاس ہیں. اور وہ چونکے. میں نے کہا چونکہ، پھر میں نے کہا کہ چونکہ آپ نے مشورے کے لیے بلایا ہے، میری شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے صحیح صحیح بات کہہ دوں. وہ یہ کہ لوگوں کا خیال یہ ہے، لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے علماء شہید ہو چکے، نیو ٹاؤن کے علماء شہید ہوئے، فاروقیہ کے شہید ہوئے، اور بہت سارے علماء شہید ہوئے، اور کتنے مسلمان شہید ہوئے، ادھر شیعوں کے بھی مارے گئے بہت سے لوگ، آج تک کوئی قاتل پکڑا نہیں گیا، یا پکڑا گیا تو اس کو سزا نہیں ہوئی. لیکن میں نے کہا جب آپ کی گاڑی پر حملہ ہوا تھا، کئی حملے ہوئے ہیں، اچھا میں نے کہا کہ ایک بات، علماء کے اوپر جتنی فائرنگ ہوئی یا کسی کا فائر خطا نہیں گیا، کسی کا نشانہ خطا نہیں گیا، انہیں کوئی نشانہ خطا نہیں گیا، شہید ہوئے ہیں علماء. اور آپ کے اوپر میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ حملہ وہ کامیاب ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آپ کے اوپر جتنے حملے ہوئے ہیں سب ناکام ہوئے ہیں، فائر بیکار گئے ہیں، خطا ہوئے ہیں. کراچی کے کور کمانڈر پر حملہ ہوا وہ بھی خطا گیا، وزیر اعظم آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اوپر حملہ ہوا وہ بھی خطا گیا، اور آپ صدر صاحب ہیں آپ کے اوپر کئی حملے ہو چکے ہیں، سب خطا چلے جاتے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ علماء پر کیے جانے والے حملے کامیاب ہوتے ہیں اور آپ حضرات کے اوپر ہونے والے کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ تیسری بات میں نے کہا اور عرض کروں، اور وہ یہ کہ آپ کے اوپر حملہ کرنے والے تو کیا تو پکڑے ہی جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار، دوست احباب، ملنے جلنے والے بھی جیلوں میں پڑے ہیں، اور علماء کے اوپر حملہ کرنے والے اور قتل کرنے والے آزاد پھر رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں پکڑتا. تو یہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں بے اعتمادی بے چینی ہے. پھر انہوں نے اس کے جواب دینے کی کوشش کی، مگر وہ ایسی کچا کہنے لگے اصل میں ہماری گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر حملہ مطلب پروف ہوتی ہیں، اس بات پہ حملہ کا آرامد نہیں ہوتا اور فلاں فلاں. خیر حاصل یہ ہے کہ یہ فساد ہوا ہے، ہمارے دل زخمی ہیں، اربوں روپے کا تقریباً نقصان ہوا ہے، تاجر رو رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا، کیا کھائیں، بچوں کو کیا کھلائیں، لاکھوں کا کاروبار کرنے والے ان کے پاس ایک پیسہ نہیں رہا گھر میں،
کمانے کو، بچوں کو کھلانے کے لیے نہیں رہا، مسجد اور مدرسے کے طلبہ اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے، دل دکھا ہوا ہے، لیکن دل دکھنے کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کا سر نہ پھاڑ سکے تو اپنا پھاڑ لیں، دشمن کو سمجھے ہمارا دشمن کون ہے، ان کو پکڑا جائے، اور اپنے احتجاج بھی ضرور کروائیں لیکن امن و امان کو برقرار رکھتے ہوئے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے۔ ساری بات اصل میں یہ بھی تو ہے، میں یہ لایا تھا کتابچہ، اس میں ایک حدیث ہے مگر وہ وقت ختم ہو گیا، میں وہ سنانا چاہتا تھا۔ آج کل جو حالات ہیں وہ اس حدیث میں اس کے اسباب موجود ہیں کہ جو یہ گناہ ہوتے تو یہ ہوا کرتا ہے، تو ہمارے اصل ہیں ہمارے گناہ، اس کی وجہ سے دشمن بھی ہم پر مسلط ہیں، ڈرون حملہ بھی ہمارے اوپر ہو گیا۔ ڈرون حملہ یہ پہلی، یہ ایک قسم کا اعلان جنگ ہے امریکہ کی طرف سے پاکستان کے خلاف، کیونکہ آزاد قبائل میں تو کرتا رہا ہے وہ ڈرون حملے، یہ تو پاکستان کے علاقے کے اندر کیا ہے اس نے، یہ پہلا موقع ہے، یہ قسم کا اعلان جنگ ہے۔ تو مگر ہم امریکی امداد کے لالچ میں، اس کے دھوکے میں آ کر اپنی آزادی کو داؤں پر لگا رکھا ہے۔ سب سے پہلے اس ڈکٹیٹر نے یہ کام کیا تھا، اسی نے سارا راستہ کھولا تھا، لیکن اب تک ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے۔ اگر ہم اپنی امداد کے چکر کو چھوڑ دیں امریکہ سے امداد لینے کو، اور روکی سوکی کھانے پر تیار ہو جائیں، تو پھر ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، اور پھر ہمیں ڈرون حملوں سے بھی گرا نہیں سکتا کوئی۔ اس وقت بھی میں نے جب پرویز جس دن یہ ٹیلی فون آیا تھا امریکہ کی طرف سے، تو پرویز مشرف نے تین میٹنگیں بلائی تھی، ان میں سے ایک میٹنگ علماء اور مشائق کے ساتھ تھی، تو اس میں میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ اگر یہ کوئی معقول دلیل نہیں دیتے اور صرف طاقت کے بل بوتے پر آپ کو زیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بلیک میلنگ ہوگی، اور بلیک میلر کبھی ایک حد پر نہیں رکا کرتا۔ اگر آپ نے اس کے معاملے میں سرنڈر کر دیا تو اپنی غلامی کے پروانے پر دستخط کرنے کا مترادف ہوگا۔ یہ بات میں نے کہی تھی اس وقت، علماء کے مشائخ سب تھے، تو میں نے کہا کہ میں نے فوجی افسران ہی سے سنا ہے آپ ہمارے سپہ سالار ہیں، ہم نے فوجی افسران سے سنا ہے کہ جو آدمی مرنے کے لیے تیار ہو جائے اسے 200 گولیاں بھی نہیں مار سکتی، جو مرنے کے لیے تیار ہو جائے اسے 200 گولیاں بھی نہیں مار سکتی۔ میں نے کہا میں نے فوجی افسران ہی اپنے دوستوں سے سنا ہے جملہ، اور آپ تو ہمارے فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ ضرور اس کو جانتے ہوں گے۔ پھر ہمیں مرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، جب ہم مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے پھر ہمیں کوئی نہیں جھکا سکے گا، جو قوم مرنے کے لیے تیار ہو جائے اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ افغانستان کے طالبان خود اس کی مثال ہے، روسی طاقت کا ستیہناش کر ڈالا، اور اب جو تین بر اعظم مل کر حملہ آور ہوئے تھے، امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا، ان تینوں کو نہ کو چنے سب وادی اور رزیل کر کے نکال رہے ہیں، ان کو رسوا کر کے نکال رہے ہیں، کیونکہ وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ہم جس دن مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے پھر ہمیں کوئی نہیں مار سکے گا، ان کو مٹا نہیں سکے گا۔ ٹھیک ہے ہمیں شہادتیں دینی پڑیں گی، جانیں دینی پڑیں گی، مال و دولت قربان کرنا پڑے گا، لیکن ہمیں مٹا نہیں سکتا کوئی۔ افغانوں کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اور بس میں ایک بات، خدا کرے ہماری حکومت کے لوگوں میں کو سمجھ میں آ جائے بات، یہ ساری دبتے ہیں امریکی امداد کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ساری غلامی اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہے۔ ایک واقعے پر ختم کرتا ہوں، شام کے علاقے میں ایک بزرگ سے اللہ والے، بہت پرانی بات ہے، تو ان سے ایک حکمران ملنے کے لیے آئے برکت حاصل کرنے کے لیے، تو اس وقت ٹانگ کسی وجہ سے ٹانگ پھیلا رکھی تھی انہوں نے، بزرگ نے بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی وجہ سے پھر انہوں نے ٹانگ کو سمیٹا نہیں۔ ویسے سنت تو یہ ہے کہ کوئی مہمان آئے تو اس کا اکرام کرنا چاہیے، اپنی اٹھ کر اس کو جگہ بھی دینی چاہیے، اگر جگہ نہیں تو تھوڑا سا کھسک جائے، مگر ان کو کوئی عذر ہوگا جس وجہ سے انہوں نے پاؤں کو سمیٹا نہیں، اور بیٹھے بیٹھے ان سے مسافہ کر لیا، پھر وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ تو اس نے جا کر کہیں اپنے لوگوں سے کہا کہ کیسے بزرگ تھے، میں گیا تھا ملنے، انہوں نے پاؤں بھی نہیں کیا، کسی طریقے سے ان کو پتہ چل گیا۔ خیر مگر اس نے پھر یہ سمجھتا تھا کہ ہے بزرگ، تو ان کے پاس کوئی تحفہ بھیجا بڑی قیمت کا، دیناروں کی تھیلی بھیجی، تو اس کو واپس کر دیا، قبول نہیں کی. تو پھر اس نے پوچھا، کہا کہ جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ کہ ہمارے سے کیا غلطی ہو گئی، آپ نے کیوں قبول نہیں فرمایا. فرمایا کہ ان الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ، جو آدمی پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا، جو آدمی پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا. تو بس ہم بھی پاؤں جب بھی پھیلا کر سو سکتے ہیں جب ہاتھ سمیٹ لیں، پھر انشاءاللہ ہمیں کوئی رسوا نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے رجوع اللہ کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کی. ہم ان تمام قومی طور پر ان پانچ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں جو اس کتابچے میں لکھے ہوئے ہیں، حدیث ہے، اور اسی طریقے کے مصائب ہم پر آ رہے ہیں جن کی خبر اس حدیث میں دی گئی ہے. موقع نہیں رہا، کبھی انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حکمت کے ساتھ اس مصیبت کے وقت کو ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. یہ زین العابدین
ہمارے دارالعلوم کے مدرسہ ابتدائیہ و ثانویہ کے قدیم استاد جناب زین العابدین صاحب آج ایک ایکسیڈنٹ میں اچانک شہید ہو گئے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل اور فلاح دارین عطا فرمائے. یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، درجات بلند فرما. یا اللہ زین العابدین صاحب کی کامل مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور فلاح دارین عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور فلاح دارین عطا فرما. یا اللہ زین العابدین صاحب کے کامل مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور پسماندگان کو صبر جمیل اور فلاح دارین عطا فرما. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا اللہ کفار کے نرغے سے ہم کو نکال دیجئے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا اللہ دشمنوں کی سازشوں سے ہم کو نجات عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، یا امن و امان قائم فرما دیجئے. یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد اور اخوت پیدا فرما، اور شر پسندوں سے اللہ ہم کو نجات عطا فرما، دہشت گردوں سے نجات عطا فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما، دہشت گردوں کا تباہ و برباد فرما دے. یا اللہ ہماری حفاظت فرما، بفضلک و کرمک یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو رزق حلال واسع عطا فرما. یا اللہ جلدی سے ان کو اچھا روزگار برکتوں والا عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے تمام مقروض بھائیوں کے قرضے، بھائیوں کے اور بہنوں کے قرضے آسانی سے جلدی عزت کے ساتھ ادا کروا دیجئے، بفضلک و کرمک یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم سے جس نے دعا کے لیے کہا جا لکھا ہے ان کی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے، ہماری بھی اور ہمارے سب متعلقین کی بھی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے، بفضلک و کرمک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.